الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. تقوی کے بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی التقوی ہا ہونا. تقوی اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے. اس لیے حکم فرمایا صحابہ کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو. سب سے بڑا مفتی یہ دل ہے. فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو. ولو افتاک المفتون، چاہے تمہیں مفتی حضرات نے فتویٰ دے دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے، پھر بھی تم اپنے دل سے فتویٰ لو. یہ بہت بڑے تقوی کی تعلیم ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. تمہیں چاہے مفتی حضرات فتویٰ دے دیں کہ جائز ہے، مگر تم اپنے دل سے پوچھو. اسی لیے ایک روایت میں فرمایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، ہر وہ چیز گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. وکریت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں برا لگے کہ لوگ میری اس برائی سے واقف ہو جائیں. تم اس کو پسند نہ کرو کہ میری اس عادت یا اس عمل سے لوگ واقف ہو جائیں. بس وہ ہر چیز گناہ ہے. یہ تقوی کا اصول سکھایا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الاثم ما حاک فی صدرک، ہر وہ چیز گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک، جس سے تمہارے دل میں کھٹک ہو جائے. ہر وہ عمل جس کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے. وکریہت ان یطلع علیہ الناس، اور اس عمل کو کرتے ہوئے تم یہ خواہش کرو کہ میرا یہ عمل لوگوں کو پتہ نہ چلے. دل میں کھٹک کے ساتھ یہ بھی احساس ہو، دل میں کھٹک بھی ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ورنہ لوگوں کو پتہ نہ چلنا، اس سے تو اخلاص بھی داخل ہو گیا اس میں، تو اخلاص اس سے خارج ہے. اخلاص یہاں اخلاص کی بات نہیں ہو رہی، گناہ کی بات ہو رہی ہے. تو گناہ سے دل میں کھٹک ہوتی ہے. یہ دو چیزیں جہاں پائی جائیں، دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور اس عمل کے بارے میں ہم یہ خواہش کریں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، بس یہ چیز، یہ اس چیز سے بچنا چاہیے. اور جو ایسا کر لے وہی متقی ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم آتی نفسی تقواہا. اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما دیجئے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور میرے نفس کو پاک فرما دیجئے، اور آپ سب سے بڑھ کر میرے نفس کو پاک کرنے والے ہیں. وزکیہا انت خیر من زکاہا، انت ولیہا و مولاہا. آپ میرے نفس کے مالک بھی ہیں، آپ ہی میرے نفس کے آقا بھی ہیں. مالک ہیں، پیدا کرنے، نفس کے بھی تو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہی ہیں. جب ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، تو نفس کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے. تو فرمایا کہ انت ولیہا، آپ ہی اس نفس کے، میرے نفس کے مالک ہیں. وہ مولاہا، آپ ہی اس کے آقا ہیں. اللہ، امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. خاص طور پر خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں ان کا پوری امت میں کوئی ثانی نہیں. عجیب، اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ انڈا ہے، میں انڈے کی زردی اور سفیدی کو الگ الگ کر رہا ہوں، انڈے رکھے ہوئے بہت سارے. سفیدی کو الگ کر رہا ہوں زردی سے. فرمایا تم کفن چور ہو. فرمایا تم کفن چور ہو. اس نے کہا واقعی حضرت بالکل صحیح فرمایا آپ. اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انڈا جو ہے وہ قبر کی مانند ہے, مشابہ ہے, اور مردہ وہ زردی ہے, اور کفن وہ اس کی سفیدی ہے, لہذا تم کفن چور ہو. اس نے کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب یہ ملکے کے بغیر کیسے ممکن ہے, اتنا زبردست. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, کتنے بڑے امام خود گزرے ہیں, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی, حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کو خواب میں دیکھا, حضرت عزرائیل علیہ السلام کو, اور فرمایا ذرا یہ تو بتا دو میری موت کب آئے گی, میری موت کا وقت کب ہے. تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس طرح اشارہ کر دیا پانچ انگلیوں سے, پانچوں انگلیاں کھول کر ایسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا. اب اس کی تعبیر, اور زبان سے کچھ نہیں کہا, اس کی تعبیر بہت سے علماء سے پوچھی, کسی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا. کسی نے کہا آپ امام محمد ابن سیرین سے پتہ کیجئے, ان کے پاس گئے اور معلوم کیا, فرمایا یہ تو اس کی تعبیر تو بہت آسان ہے, اور یہ پانچ چیز, یہ جو پانچ انگلیوں سے اشارہ فرمایا ہے یہ مغیبات خمسہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں پانچ چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں, ان کا علم صرف اللہ کو ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ ہی کو ہے. قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عنده علم الساعه, اللہ ہی جانتے ہیں. وينزل الغيث, بارش کب نازل ہوگی, یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے. اگر آلات بتا بھی دیں تو وہ یہ نہیں بتا سکتے کتنے قطرے نازل ہوں گے, کتنا پانی نازل ہوگا, نہیں بتا سکتے. اور اکثر آلات غلط بتاتے ہیں, بارش ہونے کی پیش گوئی ہے, ہوئی نہیں, عکس ہو جاتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, زندہ ہے یا مردہ ہے, بچہ مر چکا ہے یا زندہ ہے. اگر آلات بتا بھی دیں تو یہ نہیں بتا سکتے اس کا رزق کتنا ہوگا, نیک ہوگا یا بد ہوگا, کتنا رزق یہ کھائے گا, اس کو موت کب آئے گی, کتنی اس کی زندگی ہے, ایک محدود علم ہے اور وہ بھی پکا نہیں. تو لہذا اصل علم تو اللہ ہی کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا, کیا کیا اعمال اس سے ہوں گے, کل کیا کرنے والا ہے, یہ بھی اللہ ہی کو علم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور اللہ ہی جانتے ہیں اس بارے میں کہ کس زمین پر کس شخص کو کہاں جا کے موت آئے گی اور کس وقت موت آئے گی, یہ اللہ کو علم ہے. لہذا ان پانچ چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اب اس جواب سے تشفی ہوئی, تسلی ہوئی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے شاگرد ہیں, حضرت انس ان کے استاد تھے, تو تابعی بھی ہیں امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ. 40,000 درہم کا تیل انہوں نے خریدا, 40,000 درہم کا تیل, آج کل کے 40,000 نہیں, اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی. اور پھر ایک مشکیزے میں سے مرا ہوا چوہا نکلا. جب مرا ہوا چوہا دیکھا تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ معصرہ میں, یعنی جہاں سے تیل بنایا گیا ہے, اس تیل کو پیدا کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے, وہاں سے جب ان کو مشکیزوں میں بھرا گیا اس تیل کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہیں جو اصل ذخیرہ تھا اس میں نہ مرا ہو. لہذا یہ سوچ کر, شرعی مسئلہ یہ نہیں تھا, شرعی مسئلہ مفتی سے پوچھیں تو صرف وہ تیل جس مشکیزے میں وہ پایا گیا مرا ہوا چوہا, بس وہی ناپاک ہے. لیکن خیال یہ ہے, وہی بات, الاثم ما حاق فی صدرک, ہر وہ چیز گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اب انہوں نے کہا لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میرا یہ عمل ہے کہ میں نے مرے ہوئے چوہے کا والا وہ تیل فروخت کر رہا ہوں. یہ پہلے تو یہ سوچا کہ اصل ذخیرے سے جہاں سے مشکیزوں میں بھرا گیا ہے وہاں نہ تیل یہ چوہا مرا ہو. لہذا یہ سوچ کر سارے 40,000 درہم کا تیل بہا دیا. آپ اندازہ لگائیں یہ کیا ہے. وہی ہر وہ چیز گناہ ہے جو کھٹک پیدا کر دے اور لوگوں کو پتا چلے, یہ ہماری خواہش نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے. بس اسی کے تحت وہ سارا تیل بہا دیا. اب جب تیل بہا دیا اور اس کے پیسے دے نہیں سکے تو مقروض ہوئے, مقروض ہونے کی وجہ سے جیل گئے. جیل میں جو وہ جو قید خانے کا جو داروغہ تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں, دن میں یہاں رہ لیا کریں, رات کو چلے جایا کریں, اپنے اہل خانہ کے پاس رات گزار لیا کریں, رات کا اندھیرا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا. فرمایا نہیں, میں تمہاری معاونت سلطان کے حکم کے خلاف تمہاری معاونت نہیں کروں گا. اس کا حکم ہے مجھے جیل میں بند کرنے کا, میں یہیں رہوں گا. یہی الاثم ما حاق فی صدری, جو میں نے حدیث پچھلے جمعے سنائی تھی کہ یہ بہت بڑی حدیث ہے مفہوم کے اعتبار سے. فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل میں ایک واعظ کرنے والا, نصیحت کرنے والا بٹھا دیتے ہیں. وہ کہتا رہتا ہے دیکھو یہ نہ کرنا, یہ مت کرو, یہ نہ کرو, یہ غلط کام ہے. جعل له واعظا من قلبه, وہ وہیں سے جب آواز آ جاتی ہے تو اس آواز کے مطالبے پر وہ مجبور ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہی امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ غلہ خریدا, جب وہ بیچا تو 1000 درہم کا فائدہ ہوا, تو شبہ ہوا کہ کہیں اس میں سود نہ ہو. صرف شبہ تھا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی سود کی, دور دور تک کوئی بات نہیں تھی, صرف شبہ آ گیا. اسی پر وہ سارے 1000 درہم کو صدقہ کر دیا, جو آمدنی ہوئی تھی اسی کو صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں. اور اگر کبھی کوئی کھوٹا درہم آ جاتا تھا, کھوٹا درہم جو دے دیتا تھا اس سے یہ نہیں کہتے تھے بھائی یہ کھوٹا ہے, یہ کیوں دے رہے ہو, اس وقت تو لے لیتے تھے مگر اس کو خرچ نہیں کرتے تھے کسی دوسری جگہ پر. لہذا جب انتقال ہوا تو ترکے میں سے 500 درہم ایسے نکلے جو کھوٹے تھے, اپنے لیے پسند کر لیا, دوسرے سے لے لیا مگر دوسرے کو نہیں دیتے تھے. کھوٹا درہم یا خراب درہم دے کر کوئی چیز خریدیں یہ ناپسند تھا. وہی ہے الاثم ما حاق فی صدرک, ہر وہ چیز گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تم برا سمجھو اس کو کہ لوگ مطلع ہو جائیں. اور خود یہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں خواب میں کسی عورت کو دیکھتا ہوں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ نامحرم ہے تو میں خواب میں ہی اس سے اپنی نظریں ہٹا لیتا ہوں. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. لہذا یہی تقویٰ, اس تقوی کی بلندی کا اندازہ بھی اس بات سے لگائیے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں شب و روز گزارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, شب و روز گزارے. مدینہ منورہ ہجرت کے بعد سے حضرت ام سلیم نے ان کی والدہ نے ان کو حوالے کر دیا تھا کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے, اے اللہ کے نبی آپ کی خدمت کرے گا. 10 سال گزارے ہیں اور فرماتے ہیں 10 سالوں میں جتنے کام میں نے, جتنے کام حضور نے میرے کر دیے اتنے میں نے حضور کے نہیں کیے. اللہ اکبر. اور کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی کسی کام کے کرنے پر کہ یہ کیوں کیا, اور کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اس قدر شفقت کا معاملہ, بال نہیں کٹوائے اپنے کے, ان بالوں پہ حضور نے شفقت سے نہ جانے کتنی دفعہ ہاتھ پھیرا ہے تو بال ہی نہیں کٹوائے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا, وصیت فرمائی کہ میری مجھے غسل بھی محمد ابن سیرین دیں گے, میری تجہیز و تکفین کفن بھی مجھے وہی پہنائیں, میری نماز جنازہ بھی وہی پڑھائیں. لہذا اس وقت وہ جیل میں تھے, جیسے میں نے عرض کیا کہ جیل کاٹنی پڑی 40,000 درہم کی وجہ سے, وہ تیل بہا دیا پیسے نہ دے سکے, تو اس کی سلطان نے باقاعدہ اجازت دی کہ آپ جنازے کے لیے آ جائیے, کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے, اس وصیت پہ عمل کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھائی, جو حضرت انس جو ان کے استاد بھی تھے. اور اپنے گھر والوں سے ملے بغیر فوراً وہیں سے جیل روانہ ہو گئے. گھر والوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. اللہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں, جن کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے لکھا ہے, ان الحسن البصری قد رأى 120 صحابیا. حسن بصری وہ تابعی ہے جس نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. 120 صحابہ کی زیارت کرنے والا تابعی. ہاں, وہ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیے. تو ان کو بھی حجاج کے مظالم کی وجہ سے روپوش ہونا پڑا. حجاج کا ظلم مشہور تھا, یہ روپوش تھے. اسی روپوشی میں ان کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا. تو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو خود بہت بڑے بزرگ ہیں, تو فرماتے ہیں میں اطلاع دینے کے لیے گیا کہ آپ کی صاحبزادی انتقال کر گئی ہیں, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو. اور وہ فرماتے ہیں جب میں خبر دینے جا رہا تھا تو میرا اندازہ یہ تھا کہ حضرت حسن بصری مجھ سے فرمائیں گے کہ تم ہی نماز جنازہ پڑھا دینا. لیکن جب میں وہاں پہنچا, اطلاع دی, تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ محمد ابن سیرین سے جا کر کہو کہ میری بچی کی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو بڑے بڑے اولیاء اللہ, خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی, وہ اپنی نماز جنازہ پڑھوانے کو سعادت سمجھتے تھے. اس قدر بڑے تقویٰ کے مرتبے سے, تقویٰ کی لائن سے یہ اس مقام پر پہنچے تھے, امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ. اور میں شاید یہ مبالغہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کہیں فرمایا وعباد الرحمن, اللہ کے نیک بندے, کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ, ان کو کہا یہ دوست ہیں, اولیاء اللہ ہیں. مختلف ناموں سے یاد کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے, جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے, کبھی بیٹا کہتی ہے, کبھی شہزادہ کہتی ہے, کبھی مختلف القاب سے اس کو یاد کرتی ہے, یہ محبت سے ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی اپنے نیک بندوں کو نہ جانے کتنے القاب سے یاد کیا, کہیں عباد الرحمن کہا, کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو سب سے زیادہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جس لقب سے یاد کیا ہے وہ متقین کا لقب ہے, ہدل للمتقین والعاقبۃ للمتقین. یہ متقین سب سے زیادہ اسی لقب سے یاد کیا اللہ نے, یہ تقوی والے ہیں, ان میں تقوی موجود ہوتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تقوی ہا ہونا, تقوی تو یہاں دل میں ہوتا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل میں ہوتا ہے. اور دل جب گواہی دے دے کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے, اگر سعادت مند دل ہے تو وہ کہہ دے گا, اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه, اس کے دل میں اللہ واعظ نصیحت کرنے والا بٹھاتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ہم سب ان کے مقلد ہیں, ان کی تقلید کو اپنے لیے باعث اعزاز اور سعادت سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر تھے اور خود بہت بڑے محدث اور بزرگ تھے, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کوفہ میں, جہاں امام صاحب کی رہائش تھی کوفہ میں, وہاں لوٹ مار کی بکریاں آ گئیں. وہ لوٹ مار کی بکریاں تھیں اور وہ کوفہ کی بکریوں میں اس طرح مل گئیں کہ صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ رہی, پتہ ہی نہ چلا کہ یہ لوٹ مار کی بکری ہے یا یہ صحیح بکری ہے. وہ اس طرح ساری بکریاں آپس میں گھل مل گئیں. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جانوروں کے ماہروں سے پوچھا بھائی بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا 7 سال ہوتی ہے, ایک بکری کی اوسطاً عمر 7 سال ہوتی ہے. تو 7 سال تک امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے بکری کا گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا, کھایا ہی نہیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قصائی نے وہ بکری ذبح کی ہو وہ لوٹ مار کی ہو, اس کو پتا نہ ہو لیکن وہ لوٹ مار کی ہو, کیونکہ وہ تو گھل مل گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا. الاثم ما حاک فی صدرک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. بس کھٹک ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ وہی بکری ہو، لہذا نہیں کھائی، بکری کا گوشت ہی کھانا چھوڑ دیا. اور ایک مرتبہ پتا چلا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ فوجیوں نے بکریوں کا گوشت کھا کر اس کے کچھ ٹکڑے سمندر میں دجلہ میں پھینک دیے. تو لوگوں سے پوچھا مچھلی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ ارے وہ فوجیوں نے بکری کے وہ گوشت کے ٹکڑے کھا کے پھینکے تو ہو سکتا ہے کسی مچھلی نے کھائے ہو، اور مچھلی بھی دجلہ کی ہو جو میرے پاس لائی گئی ہو. تو ماہرین سے پوچھا بھائی مچھلی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے جب مچھلی کی عمر بتائی تو اتنے عرصے مچھلی کا بھی گوشت نہیں کھایا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں دل سے آواز آ جاتی ہے بھائی یہ صحیح نہیں ہے. وہ پھر وہ جو متقی آدمی ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے اس دل کی آواز پر لبیک کہنے کو. اللہ اس کے دل میں واعظ بٹھا دیتے ہیں، نصیحت کرنے والا بٹھا دیتے ہیں، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. ایک مجوسی نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے قرض لیا تو شدید ضرورت پیش آ گئی، لہذا اس کے پاس مطالبے کے لیے پہنچے کہ بھائی میرا قرض دے دو. اب جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو امام صاحب کے جوتے پر نجاست لگ گئی. اس نجاست کو صاف کرنے لگے تو وہ نجاست اچھل کر اس مجوسی کے گھر کی دیوار پہ لگ گئی، جا کے چپک گئی. اب یہ ایک الگ مشکل پیش آئی تو سوچا کہ اگر میں اس نجاست کو دور نہ کروں، ہٹاؤں نہ، کیونکہ میرے جوتے سے لگی ہے، اگر نہیں ہٹاؤں گا تو اس کی دیوار بدنما لگ رہی ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے، اور اگر میں ہٹاتا ہوں تو دیوار کی مٹی جو ہے وہ اکھڑ جائے گی، دیوار کی مٹی اکھڑے گی، لہذا اور دیوار میری نہیں ہے، مجوسی کے گھر کی ہے. لہذا اب یہی سوچ رہے تھے، اس کو دروازے کو کھٹکھٹایا اس کے گھر کے، تو اس کی باندھی آئی. اس سے فرمایا کہ بھائی جاؤ اپنے مالک سے کہو، آقا سے کہو میں آیا ہوں، میرے آنے کی اطلاع کرو. اس نے جا کر اطلاع کی. وہ مجوسی یہ سمجھا کہ چونکہ میں نے ان سے قرض لے رکھا ہے لہذا قرض ہی لینے آئے ہوں گے، اور آئے بھی اسی غرض سے تھے. وہ آ کر معافیا مانگنے لگا کہ حضرت ابھی تو میرے پاس وسعت نہیں ہے. فرمایا چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس سے زیادہ مسئلہ اہم یہ پیش آ گیا ہے کہ یہ میرے جوتی سے تمہارے گھر کی دیوار پر اچھل کر یہ نجاست لگ گئی ہے. اب اس کے صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہارے یہ نجاست کو صاف کروں تو مٹی اکھڑے گی، اور اگر نہ صاف کروں تو تمہاری دیوار بدنما لگ رہی ہے. تو اس نے کہا اس نجاست کو صاف کرنے کا تو بعد میں سوچیں گے، پہلے آپ میرے نفس کو صاف کر دیجیے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ ایسا دین ہے جو ایسا تقویٰ سکھاتا ہے آدمی کو آدمی بنا دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا، اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. کتابیں چھان ماریے، حدیث کی کتابیں ہوں، تفسیر کی کتابیں ہوں، علماء نے جو کتابیں لکھی، چھان ماری کتابیں، اور تقویٰ سے کوئی اعلیٰ مرتبہ نہیں دکھا سکتا کوئی بھی. کہ جو تقویٰ کے مرتبے پر فائز ہو اس سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا جہاں اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ارے سن لو اچھی طرح، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. خوف کہتے ہیں کسی آئندہ پیش آنے والے خطرے کو، خطرے کے احساس کو، آئندہ پیش آنے والے خطرے کے احساس کو، اور کسی گزشتہ چیز پر افسوس کو غم کہا جاتا ہے. کوئی گزر چکی کوئی چیز اس پر غم ہو رہا ہو اس کو حزن کہتے ہیں. تو غم ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہے. آگے جو علامت بیان فرمائی کہ یہ اولیاء اللہ ہیں کون، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، صرف دو علامتیں، صرف دو چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے دوست ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں. صرف دو چیزیں فرمایا الذین آمنوا، وہ ایک چیز تو ان میں سے ہم سب کو حاصل ہے، الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے، اور وہ ایمان ہے. الذین آمنوا نمبر ایک تو یہ کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وکانو یتقون، اور تقوی والے ہیں. ایک چیز ہمیں حاصل ہے، صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، ہمارا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہو جائے گا. کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے دوست ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی سب سے زیادہ جس لقب سے اللہ نے یاد کیا ہے اپنے خاص بندوں کو، وہ یہی تقوی کا لقب ہے. متقون کہا، کہیں متقین کہا، کہیں یتقون کہا، مختلف صیغوں سے یہی تقوی کا ذکر زیادہ ہے. اللہ، اس لیے بھائی کہیں پر رجال کہا، رجال، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہیں عباد الرحمن کہا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہیں اولیاء کہا، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے پکارتی ہے، اللہ بھی اپنے نیک بندوں سے پیار کرتے ہیں اور ماں سے زیادہ کرتے ہیں. تو مختلف القاب سے یاد کیا، لیکن چونکہ تقوی سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے سب سے زیادہ انہی الفاظ سے یاد کیا اللہ تعالیٰ نے، تقوی کے الفاظ سے. اس لیے بھائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا بہت قیمتی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما دیجئے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو پاک صاف فرما دیجئے، آپ سب سے بڑھ کر پاک صاف کرنے والے ہیں میرے نفس کو. انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے مالک ہیں اور آپ ہی اس کے مولا ہیں، یعنی آقا ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، سنت یاد آ گئی، کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سورۃ الشمس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو اس کے آخر میں ونفس وما تقواها فالہمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها، یہ آیات آتی ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان آیات پر پہنچتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے، ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا، عام تلاوت میں اور نفلی نمازوں میں، نفل نمازوں میں. لہذا یہ سنت ہے، جب کبھی موقع مل جائے نفل نماز میں یہ جائز ہے پڑھنا، نفل نماز ہو. اور اسی طرح اگر تلاوت کر رہے ہو تو اس وقت یہ آیتیں آ جائیں، اس وقت اس دعا کا پڑھنا سنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ ایمان کی دولت ہم سب کو حاصل ہے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے. جب ایک دولت سے نوازا ہے، دوسری بھی دولت جو تقوی کی ہے وہ بھی عطا فرما کر ہمیں اپنا مقبول بنا لیجئے. اے اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے، اے اللہ مرنے سے پہلے اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق ہمت نصیب فرما دیجئے. بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیجئے. ہم سب کو پکا نمازی بنا دیجئے، اہتمام کے ساتھ سنت و مستحبات اور واجبات اور فرائض کی رعایت کے ساتھ اے اللہ نماز کا اہتمام نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رشوت لینے والوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے، شراب پینے والوں کو توبہ کی ہمت نصیب فرمائیے. اے اللہ بیویوں کو ستانے والوں کو اے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرمائیے. اے اللہ حشر کی منزل کو آسان فرما دیجئے. جتنی آخر
اچھی منازل ہیں، اے اللہ بسہولت طے کروا کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے. روح کو اے اللہ روح، ہماری روح نکلتے وقت اے اللہ تکلیف سے بچا لیجئے. آسانی کے ساتھ ہم اپنے اپنے وقت پر، ایمان کامل پر، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اچھا خاتمہ نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.